آگے ہے ترجمہ آیت 190 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان بے شک فی خلق السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں واختلاف اللیل والنہار رات اور دن کے اختلاف میں آنے جانے میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں لأولی الالباب عقل والوں کے لیے الذین وہ لوگ یذکرون اللہ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو قیاما کھڑے وقعودا اور بیٹھے وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں پر ویتفکرون اور غور و فکر کرتے ہیں فی خلق السماوات والارض آسمان و زمین کی پیدائش میں کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب ما خلقتا نہیں تو نے پیدا کیا حاذا یہ باطلا ناحق بے مقصد بیکار سبحانکا پاک ہے تو فقنا پس بچا ہم کو عذاب النار آگ کے عذاب سے. ربنا اے ہمارے رب انکا بے شک تو من جسے تدخل النار تو داخل کرے گا آگ میں فقد تو تحقیق اخزیتہ تو نے رسوا کر دیا اس کو وما للظالمین اور نہیں ظالموں کے لیے من انصار کوئی مددگار. ربنا اے ہمارے رب اننا بے شک ہم نے سمعنا سنا ہم نے منادین ایک پکارنے والے کو ینادی جو پکار رہا تھا لل ایمان ایمان کے لیے ان آمنو کہ ایمان لاؤ بربکم اپنے رب پر فآمنا تو ایمان لائے ہم ربنا اے ہمارے رب فاغفر لنا پس بخش دے ہمارے لیے ذنوبنا ہمارے گناہوں کو وکفر اور ہٹا دے انا ہم سے سیئاتنا ہماری برائیاں وتوفنا اور فوت کر ہم کو مع الابرار نیک لوگوں کے ساتھ. ربنا اے ہمارے رب وآتنا اور دے ہم کو ما وعدتنا جو وعدہ کیا تو نے ہم سے علی رسولکا اپنے رسولوں کی بریکٹ میں زبان پر ولا اور نہ تخزنا تو رسوا کر ہم کو یوم القیامت قیامت کے دن انکا بے شک تو لا تخلف المیعاد نہیں تو خلاف کرتا وعدے کو فاستجابا تو قبول کر لیا لہم ان کے لیے ربہم ان کے رب نے بریکٹ میں لکھ لیں ان کی دعا کو انی بے شک میں لا ادیو نہیں میں ضائع کرتا عمل عمل عامل کسی عمل کرنے والے کا منکم تم میں سے من ذکر کوئی مرد ہو او انسا یا عورت بعدکم تم میں سے بعض من بعض بعض سے ہیں فالذین تو وہ لوگ ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی واخرجوا اور نکالے گئے من دیارہم اپنے گھروں سے واؤذوا اور ستائے گئے فی سبیلی میرے راستے میں وقاتلوا اور وہ لڑے وقتلوا اور مارے گئے لأکفرن البتہ میں ضرور دور کر دوں گا عنہم ان سے سیئاتہم ان کی برائیاں ولأدخلنہم اور البتہ میں ضرور داخل کروں گا ان کو جنات باغات میں تجری بہتی ہیں من تحتها ان کے نیچے سے الانہار نہریں ثوابن ثواب ہے بدلہ ہے من عند اللہ اللہ کے پاس سے واللہ اور اللہ عندہ اس کے پاس حسن الثواب اچھا بدلہ ہے لا یغرنک ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تجھ کو تقلب چلنا پھرنا الذین ان لوگوں کا کفروا جنہوں نے کفر کیا فی البلاد ملکوں میں شہروں میں متاع قلیل تھوڑا سا فائدہ ہے ثم پھر مأواہم ٹھکانہ ان کا جہنم جہنم ہے وبئس المہاد اور وہ برا ٹھکانہ ہے لیکن الذین لیکن وہ لوگ اتقوا جنہوں نے تقویٰ کیا ربہم اپنے رب کا لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں تجری بہتی ہیں من تحتها ان کے نیچے سے الانہار نہریں خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں فیہا ان میں نزلن مہمانی ہے من عند اللہ اللہ کے پاس سے وما اور جو عند اللہ ہی اللہ کے پاس ہے خیرن بہتر ہے للابرار نیک لوگوں کے لیے وَإِنَّ اور بے شک من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے لمن البتہ جو یؤمنو ایمان لاتا ہے باللہ اللہ پر وما اور جو انزلہ اتارا گیا الیکم تمہاری طرف وما اور جو انزلہ اتارا گیا الیہم ان کی طرف خاشعین ڈرنے والے ہیں دبنے والے ہیں عاجزی کرنے والے ہیں للہ اللہ کے لیے لا یشترونا نہیں بیچتے بآیات اللہ اللہ کی آیات کو ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت کے عوض اولئک یہی لوگ لہم ان کے لیے اجرہم، اجر ہے ان کا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، سریع الحساب، جلد لینے والا ہے حساب. یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اصبروا، صبر کرو، وصابروا، اور مقابلے پر صبر کرو، ورابطوا، اور تیار رہو، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم، تاکہ تم، تفلحون، تم فلاح پاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ آل عمران کی یہ آخری آیات بہت ہی بابرکت آیات ہیں، جن کے شان نزول کے بارے میں صحیح ابن حبان میں یہ واقعہ آتا ہے کہ عطاء بن ابی رباح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں جو سب سے زیادہ عجیب چیز آپ نے دیکھی ہو وہ مجھے بتائیے. اس پر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ کی کس شان کو پوچھتے ہو؟ ان کی تو ہر شان ہی عجیب تھی. ہاں ایک عجیب واقعہ سناتی ہوں، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے پاس تشریف لائے، بستر میں داخل ہوئے، پھر فرمایا کہ اجازت دو میں اپنے پروردگار کی عبادت کروں. بستر سے اٹھے، وضو فرمایا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور قیام میں اس قدر روئے کہ آپ کے آنسو سینہ مبارک پر بہ گئے، پھر رکوع فرمایا اور اس میں بھی روئے، پھر سجدہ کیا اور سجدہ میں بھی اس قدر روئے، پھر سر اٹھایا اور مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. حضرت بلال آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اطلاع دی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ اس قدر کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اور شکر میں گریہ و زاری کیوں نہ کروں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آج کی شب مجھ پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے، ان فی خلق السماوات والارض. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی تباہی ہے اس شخص کے لیے جس نے ان آیتوں کو پڑھا اور ان میں غور نہیں کیا. تو اب تک آپ میں سے چند ہی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ان آیات میں غور و فکر کیا ہوگا. ہم تو مطلب بھی نہیں جانتے، غور و فکر کیا کریں گے؟ اور غور و فکر بھی صرف ایک دفعہ تفسیر سن لینے سے نہیں آتا، اس کو بار بار پڑھنا پڑتا ہے، اور بار بار آپ صرف ٹیسٹ کے لیے پڑھتے ہیں، عام طور پر کم. اس لیے ساتھ ہی عمل کروایا جا رہا ہے کہ آپ اس کو یاد کر لیں. تو اس میں کیا کہا گیا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، ان کی تخلیق میں کیا ہے؟ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں. کن کے لیے؟ لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، بے عقلوں کے لیے نہیں. زمین پر ہم کثرت سے چلتے پھرتے ہیں، آسمان کو روز دیکھتے ہیں، ہر جگہ بیٹھ کے آسمان دکھ جاتا ہے، لیکن ہم اس پر غور و فکر نہیں کرتے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. ہم سمجھتے ہیں کہ دینداری صرف یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں، قرآن پڑھیں، اور آسمان و زمین پہ غور و فکر کو ہم دین کا کام نہیں سمجھتے، جبکہ یہاں خاص طور پر اس کی طرف توجہ دلائی گئی. حدیث میں آتا ہے کہ تفکر ساعۃ خیر من قیام لیلۃ، ایک گھڑی کا غور و فکر رات بھر کے قیام سے بہتر ہے. اور جو لوگ غور و فکر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان سے شکوہ کرتے ہیں. سورۃ یوسف میں آتا ہے، وَكَأَيِّن مِّن آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں جن پر سے لوگ گزرتے رہتے ہیں اور وہ ان سے منہ موڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی طرف دیکھتے ہی نہیں. عربی کا ایک شعر ہے، اذا المرء کانت له فکرۃ ففی کل شیء له عبرۃ، کہ جب کسی انسان کے اندر غور و فکر کی عادت ہوتی ہے تو اس کے لیے ہر چیز میں عبرت کا سامان ہوتا ہے، وہ ہر چیز سے سبق لیتا ہے، ہر چیز سے کچھ سیکھتا ہے. یہ کائنات اللہ نے پیدا کی ہے، کائنات اللہ کا فعل ہے، یہ قرآن بھی اسی نے بھیجا ہے، یہ اس کا کلام ہے، قول ہے. اس کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں. جو کچھ قرآن میں ہے اور جو کائنات کے اندر پھیلا ہوا ہے، ان میں آپس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں، یہ دونوں ہی اللہ کی طرف سے ہیں. آپ دیکھیں کہ قرآن کی عزت ہم کیوں کرتے ہیں، کبھی سوچا آپ نے کیوں کرتے ہیں آپ قرآن کی عزت، قرآن سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ کہ اللہ کا کلام ہے. تو یہ زمین کس کی ہے؟ یہ آسمان کس کا ہے؟ یہ ستارے کس کے ہیں؟ یہ بھی تو اللہ کے ہیں نا. اگر قرآن ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے تو کیا زمین و آسمان کی نشانیوں پہ غور و فکر اللہ کی محبت نہ پیدا کرے گا؟ کرے گا. لیکن ہم ایک چیز کو تو اہمیت دیتے ہیں اور دوسری چیز کو اوور لک کر دیتے ہیں، توجہ نہیں دیتے اس کی طرف، اور سمجھتے شاید ان چیزوں پہ توجہ دینا تو دنیا داری ہے. اس لیے ہم قرآن کی تلاوت کو تو عبادت سمجھتے ہیں، سائنس کی کوئی کتاب پڑھنے کو کبھی عبادت نہیں سمجھتے. ہمارے بچے اس کو مصیبت کے مارے پڑھتے ہیں کہ آپ تو کتنے لکی ہیں قرآن پڑھتے ہیں اور ہم، آپ تو ثواب کا کام کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، اللہ کے کلام کو باقی تمام چیزوں پر ایک فوقیت ہے، فضیلت ہے، جس طرح خود اللہ کی ذات کو ساری کریشن پر، ایسے ہی اس کتاب کو باقی علوم پر، یہ ضرور ہے. اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور مشن کا جو حصہ تھا یا جو آپ کے منصب بے نبوت کی ذمہ داریاں تھیں، ان میں ایک تلاوت قرآن بھی تھا. ہر ہر حرف پہ 10 نیکیاں بتائی گئی، شوق دلایا گیا کہ لوگ اس کی طرف توجہ کریں. دنیا کی طرف تو خود ہی کر لیں گے کیونکہ اس میں ان کو فائدہ نظر آئے گا، تو اس کو شاید اگنور کر دیں. اس لیے اسے زیادہ انکریج کیا گیا اس کی طرف آنے کو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسری طرف جانا جو ہے وہ محض دنیا کا کام ہے اور اس پر کوئی ثواب نہیں اور وہ صرف وقت ضائع کرنا ہے. یہ غلط فہمی ہے جو ہمارے لوگوں میں عام ہو گئی ہے، اور جب سے یہ غلط فہمی عام ہوئی اسی وقت سے دنیا کی امامت سے مسلمان معزول ہو گئے. آج بھی دنیا گواہ ہے کہ دنیا کو سائنس سے روشناس کرنے والے مسلمان ہی تھے، اسلام ہی تھا. اس سے پہلے یہ سب کچھ نہیں تھا. موجودہ ریولوشن ہے، انڈسٹریل ریولوشن، اس کی بنیاد میں مسلمانوں ہی کی تحقیقات ہیں، وہ پائنیئر ہیں ان سب علوم کی تحقیق کے دروازے کھولنے والے، کیونکہ ان کے نزدیک کائنات میں غور و فکر ایک عبادت ہے. اور آج کے مسلمان اور خاص طور پر ریلیجس طبقہ کیا سمجھتا ہے؟ کہ سائنس پڑھنا اور دنیا کے علوم حاصل کرنا یہ بیکار لوگوں کا کام ہے، اور اسلام اور سائنس کا باہم کوئی جوڑ نہیں. سائنس کی بات ہی نہ کرو، کیونکہ جو سائنس پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی بے دین ہیں. اور جب دیندار لوگوں نے چھوڑ دیا تو بے دین نے تو کرنا تھا. پہلے اگر جو علماء ہیں، اطباء ہیں، کیمیاگر ہیں، مہندس ہیں، ریاضی دان ہیں، بڑی بڑی کتابیں مسلمان علماء نے لکھی ہیں، اور اگر آپ ان کے حالات پڑھیں، انشاءاللہ مسلم ہیروز میں ان کا بھی ذکر آئے گا، اگر ان کے حالات آپ پڑھیں تو اسے پتا چلتا ہے کہ ایک طرف وہ یہ سب کام کرتے تھے اور دوسری طرف علم دین کی مجالس اٹینڈ کیا کرتے تھے. بادشاہوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کی مجلسوں میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فلاں فلاں عالم کے پاس جا کر ایسے ہی حلقہ درس جیسے ہو رہا ہے اسی طرح وہ شریک ہوا کرتا تھا، کیونکہ دین کا علم تو ہر ایک کے لیے لازم تھا، ہر ایک کی ضرورت تھا. تو پیورلی دنیا کے کام کرنے والے بھی علماء دین کے پاس حاضر ہوتے تھے. لیکن آج کے دور میں کیا ہوا کہ یہ دونوں الگ الگ ہو گئے. مدرسہ اور سکول الگ ہو گیا، یہیں سے ہمارا زوال شروع ہو گیا. ہم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے جب تک ان دونوں کو کمبائن نہیں کرتے. اور یہ آپ جیسے لوگوں کی کوشش سے ہی ہوگا جو دنیا کا علم بھی پڑھے ہوئے ہیں اور پھر دین کے لیے بھی محنت کرنا چاہتے ہیں، دین کی طرف بھی جانا چاہتے ہیں. وہ ان دو چیزوں کو الگ کر کے نہیں دیکھتے. ہمارے موجودہ ایجوکیشنل سسٹم نے کیا پیدا کیا؟ ایک طبقہ جو زکات دینے والا ہے اور دوسرا طبقہ جو لینے والا ہے، یہ پیدا کیا ہے. وہ لوگ جو دنیا پڑھتے ہیں، دنیا کماتے ہیں، وہ زکات دینے والے بن گئے، اور جو دین پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ صرف لینے والے بن گئے. اور دین رسوا ہو کر رہ گیا. دین کا نام سنتے ہی لوگوں کے ذہن میں جو خیال آتا ہے وہ یہ کہ مانگنے والے آ گئے ہیں. ہمیں اس صورتحال کو بدلنا ہے اس طرح کہ ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کرنا ہے، ان دونوں چیزوں کے درمیان تعاون پیدا کرنا ہے. اور اس کے لیے سب سے پہلے ایک سوچ پیدا کرنی ہے کہ نہ یہ اس کو حقیر سمجھے نہ وہ اس کو حقیر سمجھے، دونوں آپس میں ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرے، دونوں اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں اور ایک خلا پر کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر دور زوال تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگوں میں سے دنیا پڑھنے والوں نے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھا ہو اور دین پڑھنے والوں کو انفیریئر سمجھا ہو. یہ دین پڑھنے والے کبھی دنیا والوں سے مروب ہوتے دکھائی نہیں دیے. آج ایسا کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ کہ ہم نے ان دو چیزوں کو الگ کر دیا، اور ہر ایک اپنے کام میں پڑھ کر تکبر کی نفسیات میں مبتلا ہو گیا. ہر ایک سمجھتا میں زیادہ بڑا ہوں. دنیا والا خود کو بڑا سمجھ رہا ہے، دین والا خود اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے. حالانکہ بڑائی تو صرف اللہ کے لیے ہے، نہ اس کے لیے ہے نہ اس کے لیے ہے. مسلمانوں کو کیا کہا؟ آپس میں تعاون کرو، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تھے تو اس وقت تہجد کے وقت یہ آیات تلاوت کیا کرتے تھے بغیر وضو کیے، یعنی وضو کرنے سے پہلے اٹھتے ہی. ایک روایت میں شاید عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ وہ اپنی خالہ میمونہ کے پاس رات گزارنے کے لیے آئے کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کیا کرتے ہیں، آپ کی عبادت کیسی ہے. کہتے ہیں کہ آپ اٹھے اور آپ اپنی آنکھیں مل رہے تھے اور یہ آیات پڑھ رہے تھے، یعنی وضو کرنے سے پہلے ہی. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی کہ بغیر وضو کے قرآن کی تلاوت ہو سکتی ہے. اور یہ بخاری کی روایت ہے کہ تہجد کے لیے آپ اٹھتے وقت یہ وضو سے پہلے یہ پڑھا کرتے تھے. اور خاص طور پر اس وقت غور و فکر کا وقت ہوتا ہے، دل اور دماغ پوری طرح حاضر ہوتا ہے، فریش ٹائم ہوتا ہے نا. اس وقت دنیا کی حقیقت کے بارے میں یہ چیزیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں. یہ کائنات اپنے پورے وجود کے ساتھ ایک خاموش اعلان ہے. کس چیز کا؟ کہ ہر سننے اور دیکھنے والے کو دعوت دے رہی ہے یہ پھیلی ہوئی کائنات، کہ جس کائنات کے اندر بے شمار ستارے اور سیارے ہیں، جو اربوں خربوں سال ختم نہیں ہوتے، وہاں انسان اپنی تمام تمنا اور خواہشات کو لے کر صرف 50-60 سال میں ختم ہو جائے گا اور دوبارہ نہیں جی اٹھے گا. جہاں اس دنیا میں زمین پر درختوں کا حسن ہے، پھولوں کی لطافت ہے، جہاں ہوا، پانی، سورج کی روشنی جیسی تمام چیزیں ہیں، وہاں پر انسان کا انجام سوائے غم اور پریشانی کے اور کچھ نہ ہو؟ نہیں، یہ سب کچھ اپنے پیچھے ایک اور دنیا چھپائے ہوئے ہے، جس میں جانے کے لیے ہم سب کو یہاں تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے. اگر ایک بیج ڈال کر ایک پورا درخت نکل آتا ہے تو انسان کے عمل کا کوئی درخت آخر کیوں نہ پھوٹے، انسان کے کیے کی کوئی جزا یا سزا سامنے کیوں نہ آئے، جہاں ہر روز ایک اندھیری رات کے بعد ایک روشن دن آتا ہے، وہاں اس دنیا کے خاتمے کے بعد ایک دوسرا دن کیوں نہ آئے، جہاں ظلم کرنے والوں کو ان کی سزا دی جائے اور بہترین کام کرنے والوں کو ان کی بھرپور جزا دی جائے. کیا یہ انصاف کا تقاضا نہیں کہ ہر کام کی کوئی جزا ہو، بدلہ ہو؟ وہ یہاں تو نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں. کیا اس کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے. تو کائنات میں غور و فکر انسان کو اس انجام کے بارے میں صحیح طور پر سوچنا سکھاتا ہے.